الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين الى الاخر سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو سورۃ الاعراف کی یہ آیات ہم پڑھ رہے تھے پچھلی کلاس میں، ترجمہ پڑھ لیا تھا، خلاصہ تفسیر بھی پڑھ لی تھی جہاں تک مجھے یاد ہے، معارف و مسائل. اگر کسی کے پاس کچھ اور لکھا ہوا ہے، خلاصہ تفسیر نہیں پڑھی تھی تو بتا دیں. میرے خیال میں پڑھ لی تھی کیونکہ ایک نشان ہے معارف و مسائل کے اندر. تو معارف و مسائل سے آج دوبارہ سے شروع کر رہا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کا یہ واقعہ جو یہاں مذکور ہے، اس سے پہلے سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع میں بیان ہو چکا ہے. اس کے متعلقہ بہت سے تحقیق طلب امور کا بیان وہاں ہوا ہے، یہاں مزید چند امور تحقیق طلب کا جواب لکھا جاتا ہے. تو وہ سورہ بقرہ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے جب پڑھیں گے تو وہاں اس کو تفصیل ڈسکس کر لیں گے. ابھی ویسے بھی بیانات کے اندر کافی زیادہ اس کی تفصیل ہو چکی ہے ریوائز. تو اب یہیں سے ہم مزید پڑھ رہے ہیں کہ ابلیس کی دعا قیامت تک زندگی کی قبول ہوئی یا نہیں. بصورت قبول دو آیتوں کے متعارض الفاظ کی تطبیق، کہ قبول ہوئی یا قبول نہ ہوئی. ٹھیک ہے، تو لکھتے ہیں کہ ابلیس نے عین اس وقت جبکہ اس پر عطاب و عقاب ہو رہا تھا اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگی، اور وہ بھی عجیب دعا کہ حشر تک کی زندگی کی مہلت عطا فرما دیجئے. اس کے جواب میں جو ارشاد حق تعالی نے فرمایا، اس کے الفاظ اس جگہ مذکورہ آیت میں تو صرف یہ ہیں، انک من المنظرین، یعنی تجھ کو مہلت دی گئی. ٹھیک ہے، تو شاید بتایا بھی تھا پچھلی کلاس میں کہ یہ ابلیس جو تھا یہ عالم تھا اور عارف بھی تھا. تو مشائخ نے اس کے عرفان کی یہی توجیہ بیان کری کہ یعنی کس بنیاد پر اس کو عرفان والا کہہ رہے ہیں، عارف کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ اس بات کو سمجھتا تھا کہ اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے نا، وہ عین جلال کے وقت بھی اس سے جدا نہیں ہوتی. یعنی اللہ تعالیٰ اس وقت اس کے اوپر سخت جلال میں تھے نا، سخت غصے میں تھے نا کہ نکل جا یہاں سے، تو جو ہے وہ یعنی پھٹکارا ہوا ہے اور تو نے یہ کیا، میرے حکم کو کی نافرمانی کری. تو اللہ تعالیٰ اس وقت شدید جلال میں تھے، لیکن اس وقت بھی اس نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگ لی. ٹھیک ہے نا، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی میری دعا کو قبول کر لیں گے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ تعالیٰ کے جلال کے وقت بھی اس سے جدا نہیں ہوتی. یعنی کہ رحمت الگ ہو گئی، اب اس وقت اللہ تعالیٰ رحیم نہیں ہے کیونکہ جلال میں اس وقت رحیم نہیں ہے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی رحیم ہوتے ہیں جس وقت کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جلال کی تجلیات ہوتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جلال کی کیفیت میں ہوتے ہیں. تو اسی کو تو عرفان کہتے ہیں، اسی کو تو پہچان کہتے ہیں، یعنی اتنی زیادہ اس کے اندر سمجھ تھی اور عقل تھی کہ اس نے اس بات کو سمجھ لیا تھا. تو اس نے جو مانگا، تو ان الفاظ سے بقرینہ دعا و سوال یہ سمجھا جا سکتا ہے، یعنی ان الفاظ میں نا دعا کا قرینہ ہے، دعا سے قریب. قرن کہتے ہیں نا، قرن کس کو کہتے ہیں؟ جڑی ہوئی چیز کو. جیسے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث سنی ہوگی کہ آپ سے سن فرمایا کہ خیر القرونی قرنی، بہترین زمانہ مجھ سے جڑا ہوا زمانہ ہے، یعنی میرا زمانہ ہے، صحابہ کرام والا زمانہ. تو وہاں پہ قرن کا لفظ استعمال ہوا نا، تو بقرینہ، ٹھیک ہے نا، یعنی کس چیز کے قریب. تو قرینے سے دعا و سوال کے قریب ہے یہ الفاظ. ٹھیک ہے، تو یہ ان الفاظ سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ مہلت حشر تک دی گئی جیسا کہ اس نے سوال کیا تھا. مگر اس کی تصریح اس آیت میں نہیں ہے کہ جس مہلت دینے کا ذکر یہاں فرمایا ہے وہ ابلیس کے کہنے کے مطابق حشر تک ہے یا کسی اور میعاد تک. لیکن دوسری آیت میں اس جگہ الی یوم الوقت المعلوم کے الفاظ بھی آئے ہیں. ایک اور جگہ قرآن میں الی یوم الوقت المعلوم, یعنی ایک وقت معلوم تک اس کو مہلت دی گئی, جن کے ظاہر سے یعنی ان الفاظ کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس کی مانگی ہوئی مہلت قیامت تک نہیں دی گئی بلکہ کسی خاص مدت تک دی گئی ہے جو علم الہی میں محفوظ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کب تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی ہے. تو حاصل یہ ہوا کہ ابلیس کی دعا قبول تو ہوئی مگر نا تمام, کہ بجائے روز قیامت کے ایک خاص مدت تک کی مہلت دے دی گئی. ٹھیک ہے, تو اب دعا مانگنا تو جو مخلوق ہے اس کا کام ہوتا ہے دعا مانگنا, لیکن اس دعا کو کیسے قبول کریں گے, کس شکل میں قبول کریں گے, کتنا قبول کریں گے اور اس کی قبولیت کا ظہور کب ہوگا, یہ اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہیں اور جیسے چاہیں اس دعا کو قبول کریں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا جو ہے وہ من عن قبول نہیں کری لیکن کسی شکل میں قبول کری. تو تفسیر ابن جریر میں ایک روایت سدی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے, اس سے اسی مضمون کی تائید ہوتی ہے. اس کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو یوم بعث تک مہلت نہیں دی. بعث کہتے ہیں اٹھائے جانے کو, یعنی جب انسانوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اس کو یوم بعث کہتے ہیں, اس وقت تک کی مہلت نہیں دی بلکہ ایک معین دن تک مہلت دی ہے, اور وہ دن وہ ہے جس میں پہلا سور پھونکا جائے گا جس سے آسمان و زمین والے سب بے ہوش ہو جائیں گے اور مر جائیں گے. ٹھیک ہے, یعنی جب سور پھونکا جائے گا, نفخۃ الاولی پہلا سور. اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ شیطان نے تو اپنی دعا میں اس وقت کی مہلت مانگی تھی جبکہ دوسرا سور پھونکنے تک تمام مردوں کو زندہ کیا جائے گا. یعنی اس کو یہ بھی علم تھا کہ تمام انسانوں کو, یعنی اللہ تعالیٰ نے جو آدم علیہ السلام کو بنایا نا, تو اب آدم علیہ السلام کی اولاد کو بھی بنانا ہے اور پھر اس اولاد کو جو ہے وہ بھیجا بھی جانا ہے, مرنا بھی ہے ان سب نے, اور مرنے کے بعد اٹھایا بھی جانا ہے. یعنی اس کو یوم یبعثون کا پتا تھا جبھی تو اس نے مانگی یہ دعا, اتنا بڑا عالم تھا یہ. ٹھیک ہے, تو اسی کا نام یوم البعث ہے. اگر یہ دعا بعینی ہی قبول ہوتی, یعنی جیسی مانگی تھی ویسی ہی قبول ہوتی, تو جس وقت ایک ذات حی و قیوم کے سوا کوئی زندہ نہ رہے گا اور کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام کا ظہور ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی یہ جو آیت ہے اس میں کیا فرما رہے ہیں کہ ہر ایک کے اوپر فنا آئے گی, ہر چیز فنا ہو جائے گی, زندگی ختم ہو جائے گی ہر چیز کی. ویبقى اور باقی رہے گا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, تیرے رب ذو الجلال والاکرام کا چہرہ باقی رہے گا. چہرہ باقی رہے گا کہ کیا مطلب, بلکہ چہرے سے مراد پوری اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی. ٹھیک ہے, صرف اللہ تعالیٰ باقی رہیں گے اور کوئی بھی باقی نہیں رہے گا. ٹھیک ہے, تو کیا فرما رہے ہیں کہ اگر یہ دعا بعینہ قبول ہوتی تو جس وقت ایک ذات کے سوا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی زندہ نہ رہے گا, اس دعا کی بنا پر ابلیس اس وقت بھی زندہ رہتا اگر یہ دعا قبول ہو جاتی تو. اس لیے اس کی ایک دعا کو یوم بعث تک کی مہلت کی بجائے یوم ینفخ فی الصور تک کی مہلت سے تبدیل کر کے قبول کیا گیا. ٹھیک ہے نا, یعنی اس نے تو اور بھی دعائیں مانگی تھیں کہ مجھے یعنی ان کو بہکانے کی بھی اجازت دیجئے. ٹھیک ہے, بغیر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے تو یہ کام نہیں کر سکتا نا یہ سارے. تو اس کی یہ والی دعا تو قبول ہوئی, لیکن یہ والی دعا جو ہے نا وہ صرف یوم ینفخ فی الصور تک کی مہلت سے تبدیل کر کے قبول کیا گیا, یعنی جس دن سور پھونکا جائے گا, جس کا اثر یہ ہوگا کہ جس وقت سارے عالم پر موت طاری ہوگی اس وقت ابلیس کو بھی موت آئے گی, پھر جب سب دوبارہ زندہ ہوں گے تو وہ بھی زندہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو اب جو ایمان والے علماء ہیں تو انہوں نے بھی پھر, اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی خوب علم دیا, تو انہوں نے پھر ان باتوں کو جوڑ کر کے یہ نتیجہ نکالا. اچھا خیر، اس تحقیق سے وہ شبہ بھی رفع ہو گیا جو آیت کل من علیہ فان سے اس دعا کے متعلق پیدا ہوتا ہے کہ بظاہر دونوں میں تعارض ہو گیا. یہ نا کہ بھئی ایک طرف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی اور دوسری طرف فرما رہے ہیں کہ انک من المنظرین، کہ تیری دعا جو ہے وہ قبول ہو گئی. ٹھیک ہے نا، تو اب اگر یہ ایکسپلینیشن نہ ہو تو پھر تو دونوں باتوں میں تعارض ہو گیا نا، کانٹرڈکشن ہو گیا نا دونوں باتوں میں، کہ ایک طرف فرما رہے ہیں کہ سب چیز فنا ہو جائے گی، دوسری طرف سے ایسا پتا چلتا ہے کہ جیسے ابلیس فنا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے تعارض کو رفع کرنا، تعارض کو دور کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ تعارض جو ہوتا ہے نا، یہ اصل میں ہوتا نہیں ہے قرآن کی آیتوں کے درمیان یا حدیثوں کے درمیان، لیکن ایک کم علم رکھنے والے شخص کو جو ہے نا، وہ اگر اپنی عقل کی بنا پر غور و فکر کرنا شروع ہو جائے، ٹھیک ہے نا، قرآن میں اور حدیث میں صرف اپنی عقل کی بنا پر غور و فکر کرنا شروع ہو جائے نا، تو اس کو بہت سارے تعارض نظر آنے شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے یہ جو غور و فکر ہے یہ گائیڈڈ ہونا ضروری ہے. جن کے پاس کثیر علم ہے اور گہرائی ہے علم کی، ایک ہوتا ہے width and breadth اور ایک ہوتا ہے depth. تو جن کے پاس width and breadth یعنی لمبائی چوڑائی بھی ہے علم کی اور گہرائی بھی ہے علم کی، تو ایسے علماء کی گائیڈنس میں انسان غور و فکر کرے تو وہ سوچ کی گمراہی سے بچا رہتا ہے. اور اگر ایسے ہی اٹھ کر کے غور و فکر کرنا شروع کر دے، لاؤ جی ترجمہ اٹھاؤ یا ایون عربی سیکھ لے اور عربی سیکھ کر کے جو ہے وہ غور و فکر کرنا شروع کر دے کہ ہاں جی میں غور و فکر کروں گا اور میں کسی سے پوچھوں گا نہیں، میں کسی کے پاس نہیں جاؤں گا، میں کسی سے جو ہے وہ درس نہیں لوں گا، تو ایسا شخص جو ہوتا ہے نا وہ پھر بڑی آسانی سے گمراہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ اس کی گمراہی کی وجہ کیا بنتی ہے؟ بظاہر تو بڑا نیک کام کر رہا تھا، اللہ کی کتاب میں غور و فکر کر رہا تھا، ہے نا، تو پھر کیسے گمراہ ہو گیا یا کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ ہونے کی اجازت دے دی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے تکبر کیا، اس نے اللہ تعالیٰ کے جو دین کے علماء تھے جن کو اللہ نے پسند فرمایا تھا کہ یہ میرے بندوں کو میرا دین سکھائیں گے، میرا قرآن سکھائیں گے، اس نے ان کی نفی کر دی کہ نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ان لوگوں کی. ٹھیک ہے، تو ایسا شخص جو ہوتا ہے نا وہ گمراہ ہو جاتا ہے. لیکن کوئی شخص ایسا ہے کہ جو کہ علماء کو جانتا ہی نہیں ہے، جس کو کہ پتا ہی نہیں ہے کہ علماء ہوتے ہیں، جس کو پتا ہی نہیں کہ ہے کہ علماء کہاں ہوتے ہیں، ایسا شخص غور و فکر سٹارٹ کر دے. ٹھیک ہے، کہ بھئی یہ میرے اللہ کی کتاب ہے، مجھے کہیں سے ملی ہے یا مجھے لوگوں نے بتایا کہ ہاں جی اللہ کی کتاب ہوتی ہے تو میں اس میں غور و فکر کروں. اب اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ علماء ہوتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہاں جا کر کے پوچھنا ہے مجھے. تو ایسا شخص اگر اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے غور و فکر شروع کرے گا نا، تو یہ گمراہ نہیں ہوگا بلکہ یہ ہدایت پا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کے راستے پہ ڈال دیں گے. اس لیے کہ اس نے تو تکبر نہیں کیا ہے نا. ٹھیک ہے، اس نے تو تکبر نہیں کیا تو یہ کیسے، یہ کیوں گمراہ ہوگا؟ پھر یہ نہیں گمراہ ہوگا. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے بہت سارے جو غیر مسلم ہوتے ہیں نا، غیر مسلموں کو نہیں پتا ہوتا کہ بھائی علماء یہ مسلمانوں کے علماء کدھر ہیں، کیسے ان سے پوچھے جا کر کے، وہ قرآن کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، بلکہ ان میں سے بہت سے جو ہیں وہ بہت دین کے اندر آگے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ کس سے جا کر کے پوچھنا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ سارے جو احکامات ہیں نا یہ لگتے ہیں ہر بندے کی اپنی اپنی خاص حالات کی بنیاد پر. کسی نے تکبر کیا اس کو تکبر کی سزا ملے گی، جس نے تکبر نہیں کیا تو اس کو سزا نہیں ملے گی. اس نے ٹھیک ہے، تو یہ ساری تفصیلات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، کیونکہ میرا اچھا جی انہوں نے تو کیا تھا اس طریقے سے، وہ تو کوئی بظاہر گمراہ کوئی نہیں ہوئے، تو دوسرا کیوں گمراہ ہو گیا؟ یا یہ کہ کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے حالانکہ قرآن پڑھ رہے ہیں؟ بھائی وجہ ہوتی ہے نا، ہر ایک کی اپنے اپنے کیفیات ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو بہتر جانتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے. اور یہ ہدایت اور گمراہی جو ہوتی ہے نا، یہ بندوں نے نہیں کرنی ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے اس کے فیصلے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ساری نالج کے ساتھ پھر کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ فرماتے ہیں. Anyways, تو آگے چلتے ہیں کہ لیکن حاصل اس تحقیق کا یہ ہے، یعنی کنکلوژن کیا نکلا، کہ یوم البعث اور یوم الوقت المعلوم دو الگ الگ دن ہیں. ابلیس نے یوم البعث تک کی مہلت مانگی تھی، وہ پوری قبول نہ ہوئی، اس کو بدل کر یوم الوقت المعلوم تک کی مہلت دی گئی. سیدی حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ٹھیک ہے جو کہ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے, یعنی حضرت نے ان سے بیعت کری تھی, بیعت طریقت جس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ کوئی استاد نہیں تھے حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے, ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے بیعت یعنی اصلاحی بیعت اور تصوف کی بیعت, طریقت کی بیعت اس کو کہتے ہیں, تو حضرت کی بیعت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھی. تو فرماتے ہیں کہ سیدی یعنی ہمارے سردار حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں ترجیح اس کو دی ہے کہ در حقیقت یہ دونوں الگ الگ دن ہیں, بلکہ نفقہ اولا کے وقت سے دخول جنت و نار تک ایک طویل دن ہوگا, یعنی جس کو یوم حشر بھی کہتے ہیں, ایک طویل دن ہوگا, اس کے مختلف حصوں میں مختلف واقعات ہوں گے, انہی واقعات مختلفہ کی بنا پر اس دن کی ہر واقعے کی طرف نسبت کر سکتے ہیں. مثلا اس کو یوم نفخ سور, جس دن سور پھونکی جائے گی, وہ یوم فنا بھی کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی ایک لمبا ایک نا ایک ایک گویا کہ ایک ایک نیا دور شروع ہو جائے گا پہلی سور پھونکے جانے سے لے کر کے دخول جنت اور نار تک ایک لمبا دور چل رہا ہوگا. تو اس میں سور پھونکنے کا واقعہ بھی ہوا, فنا کا واقعہ بھی ہوا, یوم بعث یعنی اٹھائے جانے کا واقعہ بھی اسی دن کے اندر ہوگا, اور یوم جزا یعنی جس نے نیکی کری تھی اس کو اس کا انعام ملنا, اور جس نے برائی کری تھی اس کو اس کی سزا ملنا, تو یوم جزا بھی ہوگا اس کے اندر. اسی وجہ سے اس کے بہت سارے مختلف نام ہیں اس ایک دن کے. اس سے سب اشکالات رفع ہو گئے, فللہ الحمد, ٹھیک ہے, کہ اللہ تعالیٰ کی ہم تعریف بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بزرگوں کے صدقے یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے بزرگوں کے صدقے ہمارے ذہن سے سارے اشکالات کو جو ہے وہ دور فرما دیا, کہ یہ سارے مختلف نام جو ہیں تو کیا یہ الگ الگ دن ہوں گے, سب کچھ ایک ساتھ کیا ہوگا, کیسے ہوگا, کیونکہ ہم حدیث پڑھتے ہیں لوگوں سے, اپنے بڑوں سے بیانات میں بھی سنتے ہیں نا, یہ ایسے ہوگا ایسے ہوگا, پھر یہ ہوگا پھر یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا, تو ایسا لگتا ہے کہ بھائی اتنے سارے مختلف واقعات جو ہیں تو یہ کب ہوں گے, کس ترتیب میں ہوں گے. تو بات سمجھ میں آ گئی کہ سب کے سب ہوں گے اور اپنی اپنی ترتیب جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے ان کی اس کے مطابق ہوں گے. کیا کافر کی دعا بھی قبول ہو سکتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ آیات قرآن وما دعاء الکافرین الا فی ضلال, ٹھیک ہے, سے بظاہر یہ سمجھا جاتا ہے کہ کافر کی دعا قبول نہیں ہوتی. کیا مطلب؟ کہ وما دعاء الکافرین, کہ کافروں کی دعا جو ہے نا وہ نہیں ہے سوائے گمراہی کے, ٹھیک ہے نا, یعنی سوائے ضلال, یعنی یہاں پر ضلال سے مراد جو ہے نا وہ یہ کہ بے سود بیکار, ٹھیک ہے. تو اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی کافر کی دعا تو قبول نہیں ہوتی, مگر اس واقعے ابلیس اور آیت مذکورہ سے قبولیت دعا کا اشکال ظاہر ہے, ٹھیک ہے, کہ بھئی ابلیس تو سب سے بڑا کافر تھا نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ حکم کی اس نے خلاف ورزی کری تھی. تو جواب یہ ہے کہ دنیا میں تو کافر کی دعا بھی قبول ہو سکتی ہے, یہاں تک کہ ابلیس جیسے اکفر یعنی سب سے بڑے کافر کی دعا بھی قبول ہو گئی, مگر آخرت میں کافر کی دعا قبول نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. اور آیت مذکورہ وما دعاء الکافرین آخرت کے متعلق ہے, دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, ٹھیک ہے. دنیا کے اندر تو کافر دعا مانگے تو چاہے وہ دین کے لیے مانگے, دنیا کے لیے مانگے, جس چیز کے لیے مانگے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو بھی قبول کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. دین کے لیے مانگے کا مطلب کیا کہ کوئی کافر کسی دن اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے, اللہ جو سب سے اچھا دین ہے مجھے اس دین تک پہنچا دے, تو اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا دیتے ہیں. کافر دعا مانگے کہ مجھے جو ہے میرے لیے دنیا کی کوئی چیز آسان کر دے, اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی قبول فرما لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس کی دعا قبول فرما لیتے ہیں. کوئی لازم نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ دعا کو قبول کریں, لیکن چاہیں تو قبول کر لیتے ہیں. واقعہ آدم علیہ السلام و ابلیس کے مختلف الفاظ, قرآن مجید میں یہ قصہ کئی جگہ آیا ہے اور ہر جگہ اس سوال و جواب کے الفاظ مختلف ہیں, حالانکہ واقعہ ایک ہی ہے. وجہ یہ ہے کہ اصلاً واقعے میں تو سب جگہ ایک ہی مضمون ہے اور نقل الفاظ ہر جگہ بعینی ہی ضروری نہیں ہے، روایت بالمعنی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی واقعہ تو ایک ہی ہوا تھا، یہ نہیں کہ جیسے کہ اگر آپ تصور کریں کہ کوئی سٹیج ڈرامہ کہیں پہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اب ایک دفعہ وہ سٹیج ڈرامہ کسی ڈفرینٹ سٹوری کے ساتھ ریکارڈ کیا گیا، پھر دوسری دفعہ وہی ڈرامہ جو ہے وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ سٹوری کے ساتھ ریکارڈ کیا گیا، پھر کبھی کسی اور ڈفرینٹ سٹوری کے ساتھ ریکارڈ کیا گیا، تو یعنی وہی جو واقعہ پیش آیا وہ مختلف طریقوں سے پیش آیا، نہیں، یہ ایک ہی واقعہ ہے، یہ ایک ہی طریقے پہ پیش آیا اور ایک ہی دفعہ پیش آیا، ملٹیپل انسٹنسز نہیں ہوئے اس واقعے کے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ بظاہر مختلف روایات کیوں ملتی ہیں؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ جو روایات ہیں نا، ان میں اختلاف جو ہے اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ روایات بالمعنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی بالالف، ایک ہوتا ہے روایت بالالفاظ، یعنی ایگزیکٹ الفاظ جو ہیں وہ آگے بیان کیے جا رہے ہوں، ٹھیک ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایگزیکٹ الفاظ آگے بیان نہیں کیے جا رہے ہوں بلکہ مفہوم بیان کیا جا رہا ہوں، اس کو روایت بالمعنی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ہم کبھی کہتے تھے نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا جس کا مضمون، جس کا مفہوم یہ ہے، تو اب ہم اپنے الفاظ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کا مفہوم بیان کر رہے ہوتے ہیں، ایگزیکٹلی وہ الفاظ بیان نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے یہ بھی تھوڑا تھوڑا سا اختلاف نظر آتا ہے، تو وہ بھی اسی وجہ سے ہے، اتحاد مضمون و مفہوم کے بعد اختلاف الفاظ قابل نظر نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی بے شک الفاظ میں اختلاف ہے لیکن مضمون اور مفہوم کے درمیان کوئی اختلاف نہیں. ٹھیک ہے، کسی کو کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ لیجیے گا، ایکچولی بس فون سے کنیکٹڈ ہے، یا جس تو جو وہ چیٹ ونڈو ہوتی ہے وہ کھلی نہیں تھی، اب میں نے کھولی ہے تو کسی کا سوال نظر آیا ہے، لیکن یہ پرائیویٹلی انہوں نے لکھا تھا، دوسرے نہیں دیکھ سکے ہوں گے، تو اچھا، آپ نے جو یہ میسج لکھا ہے تو یہ تو کوئی سوال تو نہ ہوا نا، تو یہ اگر آپ کلاس کے بعد واٹس ایپ کے اوپر اس کو بھیج دیں تو پتہ نہیں، اگر آئی ڈونٹ نو اس کا جواب کی آپ کو ضرورت بھی ہے کہ نہیں، لیکن یہ والی کلاس، اچھا ہاں، تو یہ جو آپ کا سوال ہے یہ تو اس مضمون سے ریلیٹڈ نہیں ہے، تو آپ واٹس ایپ پہ الگ سے پوچھ لیے گا، اچھا، لیکن ایک بات آپ کے سوال سے یہ ذہن میں آتی ہے کہ یہ والی جو ہماری کلاس ہے نا، تو یہ اوپن فار آل نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ عالمات اور سالکات کے لیے کلاس ہے، اس کے اندر ہم تصوف کے مضامین بھی ڈسکس کرتے ہیں اور ایون کچھ انتظامی معاملات بھی ڈسکس کیے جا سکتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کلاس میں تو آپ کسی کو انوائٹ نہیں کر سکتی ہیں بغیر پوچھے، ٹھیک ہے، اگر کسی کو انوائٹ کرنا ہے اس آجز کی کلاس میں تو اس کے لیے دین اسینشلز والی تفسیر کی کلاس ہے، وہاں پہ انوائٹ کر سکتے ہیں کسی کو، اچھا آگے چلتے ہیں کہ فرمایا ابلیس کو یہ جرت کیسے ہوئی کہ بارگاہ عزت و جلال میں ایسی بے باکانہ گفتگو کری، بے خوف ہو کر کے، بے باک ہو طریقے سے، بے حیا بن کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسی اس نے باتیں کیسی شروع کر دیں، جرت کیسی ہوئی اس کو، تو اس کو لکھتے ہیں کہ رب العزت جل شانہ کی بارگاہ قدس میں فرشتوں اور رسولوں کو بھی ہیبت و جلال کی بنا پر مجال دم زدنی نہیں تھی، یعنی دم مارنے کی مجال نہیں تھی، اتنا اللہ تعالیٰ کا روب ہوتا ہے فرشتوں کے اوپر، تھر تھر کانپتے ہیں، اور عرش کو اللہ تعالیٰ کے جو چار فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، آتے ہیں نا حدیث کے اندر کہ وہ کانپ رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ جو فرشتے عرش کے قریب سجدے میں ہوتے ہیں تو سجدے میں بھی نا وہ ایسے کانپ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے کانپنے کی وجہ سے جو ہے نا وہ آواز پیدا ہو رہی ہوتی ہے، نبی علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے تو آواز ایک خاص قسم کی سنی، تو جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ آواز کیسی آواز ہے، تو فرمایا کہ یہ وہ فرشتوں کے کانپنے کی آواز ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مستقل سجدے میں گرے ہوئے، ٹھیک ہے، اور دوسری جگہ پہ ہم اپنی کسی تفسیر کلاس میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آسمانوں میں آتا ہے فرشتوں کے لیے کہ یہ کام جا کر کے کرو، تو اللہ تعالیٰ کی آواز کو سن کر کے پہلے تو فرشتے ہو جاتے ہیں بے ہوش، یعنی یہ ہیبت اور جلال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی آواز کا صرف کہ فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد ان کو ہوش آتا ہے، پھر یہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے کیا حکم فرمایا تھا۔ تو بے ہوشی سے پہلے پہلے نا وہ چونکہ آواز ان کے کانوں میں پڑ چکی ہوتی ہے تو اندر سیو ہو چکی ہوتی ہے، تو اب ہوش میں آنے کے بعد پھر آپس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا حکم تھا، پھر وہ حکم آپس میں ڈسکس کرتے ہیں اور پھر اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی پلاننگ کرتے ہیں یہ فرشتے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ہیبت کا معاملہ۔ تو جس مقام پر یعنی آسمانوں میں ایسا ہیبت کا معاملہ چل رہا ہو وہاں اس کی کیسے مجال ہو گئی کہ اس نے ایسی ایسی باتیں کر دی۔ تو علماء نے فرمایا کہ یہ قہر الہی کا انتہائی سخت مظہر ہے کہ ابلیس کے مردود ہو جانے کے باعث ایک ایسا حجاب حائل ہو گیا جس نے اس پر حق تعالی کی عظمت و جلال کو مستور کر دیا اور بے حیائی اس پر مسلط کر دی۔ اس بات کو اگر ہم سمجھ کے پڑھیں نا، سمجھ کے سنیں، تو واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قہر جب کسی کے اوپر نازل ہوتا ہے نا تو ایسے وہ جو ہے نا تمام حدود کراس کر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے کہ دیکھیں اس کو پتا تھا نا اللہ تعالیٰ کی عظمت کا، کتنا بڑا عالم تھا، کتنی باتیں اس کو سمجھ میں آتی تھیں، پیچھے ہم نے ابھی اس کا مینشن بھی کیا ہے۔ لیکن جب گمراہی کا شکار ہوا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اس کے اوپر یعنی اثر ہوا نا، تو یہ سارا علم بھول گیا، یہ ساری جو ہے نا اس وقت جو ہے نا یہ ساری اس کی سمجھ جو ہے نا اس سے رخصت ہو گئی۔ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہیں کہ میں کیسے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح کی باتیں کر سکتا ہوں نا۔ ٹھیک ہے نا، تو اب یہ جو ہے نا یہ ایک بڑی خوف کی، بہت ڈرنے کا مقام ہے۔ کیسے؟ کیونکہ اسی طرح کا معاملہ جو ہے نا جیسا کہ ابلیس کے ساتھ ہوا، یہی معاملہ جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے کہ انسان بھی کسی کی عظمت کے معترف ہوتے ہیں، لیکن جب وہ ان کے اوپر شہوت غالب آ جاتی ہے یا ان کے اوپر جو ہے وہ تکبر کی روحانی بیماری غالب آ جاتی ہے نا ہم انسانوں کے اوپر، تو اس وقت پھر ہم یہ ساری عظمت بھول جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس واقعے کے بعد جو سیکنڈ لیول کا واقعہ ہے، یہ تو سب سے اونچا واقعہ تھا نا، آسمانوں میں ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہو رہا تھا، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق کے درمیان ڈائریکٹ یہ واقعہ ہو رہا تھا۔ دنیا کے اندر اس طرح کے واقعات کب کیسے ہوئے؟ نبیوں اور نبیوں کے زمانے کے جو منکرین تھے، نبیوں کا انکار کرنے والے جو لوگ تھے، ان کے درمیان بھی تو یہی سب کچھ ہوا۔ کیونکہ نبیوں کا جو ایک مقام ہوتا تھا نا، وہ اس زمانے کے لوگوں کے اوپر واضح ہوتا تھا۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدق، صادق اور امین ہونا کیا ابو جہل کو معلوم نہیں تھا؟ کیا ابو لہب کو معلوم نہیں تھا؟ کیا ولید کو، پلید کو معلوم نہیں تھا کہ یہ صادق اور امین ہے؟ 100% ان لوگوں کو معلوم تھا۔ بلکہ مزید سیرت کی کتابوں میں جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ اتنے سارے واقعات ظہور پذیر ہوئے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے وقت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے بعد سے لے کر کے 40 سال نبوت کے ملنے تک اتنے سارے واقعات کہ جن سے 100% یہ یقین ہو سکتا تھا، لوگوں کو مل سکتا تھا یہ یقین کہ یہ معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے یعنی پسندیدہ شخص ہیں، بہترین شخص ہیں یہ۔ ٹھیک ہے نا، تو کتنی ساری نشانیات تھیں عظمت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ٹھیک ہے، لیکن جب تکبر اور شہوت اور دنیا پرستی غالب آ گئی، جن لوگوں کے اوپر بھی غالب آئی ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے، تو یہ سارے جو کھلے مظاہر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے، یہ سارے ان کی نگاہوں سے مستور ہو گئے، ہے نا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف یہ کہ انکار کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی کری، راستے کی رکاوٹ بننے کی بھی کوشش کری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانے کی بھی کوشش کری، کیا نا سب کچھ۔ ٹھیک ہے، تو کیا ان کو معلوم نہیں تھا؟ بالکل معلوم تھا ان کو. اور یہود کے بارے میں تو ہم ویسے بھی سنتے رہتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ جیسے کہ کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے, اس طرح ہی نبی علیہ السلام کو پہچانتے تھے, لیکن پھر بھی مخالفت کری. کیوں کری؟ وہی روحانی بیماریوں کی وجہ سے. بالکل یہی معاملہ آج کے دور میں بھی ہوتا ہے کہ لوگ مشائخ کی صحبت میں آتے ہیں, مشائخ کے پرسنالٹی کی بہترین ان کے سامنے چیزیں کھل کر آتی ہیں, ہے نا, ان سے جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں, حتیٰ کہ کبھی کبھی کرامات بھی نظر آ جاتی ہیں. رائٹ, ایک تو وہ ہوتا ہے نا, اخلاقی عظمت نظر آتی ہے, دینی عظمت نظر آتی ہے, علم کی عظمت نظر آتی ہے, کرامات بھی کبھی کبھی نظر آتی ہیں. اور یہ چونکہ بہت قریبی ہوتے ہیں, یہ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ایک دوسروں کو بتاتے بھی ہیں. رائٹ, کہ حضرت جی کے ساتھ یہ معاملہ ہے, حضرت جی کا یہ زبردست معاملہ ہے, حضرت جی نے ایسے کیا, حضرت جی کے ساتھ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قبولیت ہے, مقبولیت ہے, سب کچھ ہے. یہی وہ لوگ ہیں جو کہ لوگوں کو بتا بتا کر کے حضرت جی سے جوڑ رہے ہیں. اور جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے کہ جس کے اندر کہ ان کا نفس جو ہے نا وہ مجروح ہو رہا ہوتا ہے, تکبر کے اوپر آنچ آ رہی ہوتی ہے, یا کوئی شہوت غالب آ جاتی ہے, کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہو جاتا ہے, اب یہی حضرت جی کے خلاف, یہی مشائخ کے خلاف, ہے نا. اب بھائی وہ ساری آپ کی وہ کرامتیں کدھر چلی گئیں جو آپ لوگوں کو بتاتے تھے مشائخ کے بارے میں؟ کہاں چلی گئیں ساری؟ بھول گئے ساری کی ساری باتیں, ہے نا, ختم ہو گئیں وہ ساری کی ساری باتیں, کہاں چلی گئیں وہ؟ یہی ہوتا ہے پھر, ٹھیک ہے, کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے نا وہ ساری چیزیں جو ہیں پھول جاتے ہیں, مستور ہو جاتی ہیں, چھپ جاتی ہیں نگاہوں سے وہ ساری کی ساری باتیں. ٹھیک ہے, تو ایسے انجام سے ڈرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے. یہ نہیں کہ جی ہاں مشائخ کے قریب ہیں, مشائخ سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں تو بڑا زبردست, کیا بات ہے جی, ہم مشائخ کی بھی کیا بات ہے اور ہماری بھی کیا بات ہے کہ ہم اتنے مقربین میں سے ہو چکے ہیں. نہیں, یہ قرب کسی دن بھی ختم ہو سکتا ہے. رائٹ, اللہ تعالیٰ کا قہر آ گیا نا اور ہم سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی نا کہ جس غلطی کا پھر یہ خمیازہ بنتا ہے اس قسم کا, تو پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا, سب کچھ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ جو ڈرنے والی کیفیت ہے نا, یہ کبھی بھی جدا نہیں ہونی چاہیے انسان سے. ہر وقت اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہیں کہ یہ جو نسبت اللہ تعالیٰ نے عطا کری ہے نا, چاہے کسی کو خلافت ملی ہو یا نہ ملی ہو, نسبت خالی خلافت کا نام کی تھوڑی ہے, عورتوں کو تو کوئی خلافت نہیں ملتی, لیکن نسبت تو ملتی ہے نا جب وہ محنت کرتی ہیں اور مجاہدے کرتی ہیں, اور ہیں تو نسبت عورتوں کو بھی مل جاتی ہے. تو اس وجہ سے چونکہ یہ عورتوں کی کلاس ہے تو عورتوں سے مخاطب ہو کر کے کہا جا رہا ہے کہ اگر نسبت ملی ہوئی ہے نا کوئی, تو یہ نہ سمجھیں کہ بس اب تو یہ میرے پاس ہی رہے گی, یہ کہیں نہیں جا سکتی, مجھ سے چھوٹ کے نہیں جا سکتی. 100% جا سکتی ہے, بالکل جا سکتی ہے. تو باقی دعاؤں کو بھی مانگے اللہ تعالیٰ سے, لیکن یہ دعا لازماً ہر وقت مانگنی چاہیے کہ اے اللہ جو آپ نے کرم فرمایا ہوا ہے نا, یہ مجھ سے چھین نہ لیجئے گا کبھی, یہ نعمت زائل نہ کر دیجئے گا میرے اوپر سے کبھی. اس کا خوف ہر وقت لگا رہے بندے کو. تو یہ جو ابلیس اور آدم علیہ السلام والے جو واقعے ہیں نا, اس کے اندر تو ایسے ایسے اتنے سارے ہمارے لیے سمجھنے کے اور عمل کرنے کے اس کے اندر لیسنز ہیں. آگے فرماتے ہیں کہ شیطان کا حملہ انسان پر چار طرف میں محدود نہیں, عام ہے. قرآن عزیز کی مذکورہ آیت میں یہ مذکور ہے کہ ابلیس نے اولاد آدم کو گمراہ کرنے کے لیے چار جانب کو بیان کیا ہے, آگے پیچھے دائیں بائیں, لیکن یہاں در حقیقت کوئی تحدید مقصود نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی تحدید کا مطلب حد بندی, لمیٹیشنز نہیں ہے کہ بس یہ ان چاروں ڈائریکشن سے ہی آئے گا, 45 degrees کے اینگل سے نہیں آ سکتا, یا اوپر سے نہیں آ سکتا, نیچے سے نہیں آ سکتا, بلکہ مراد یہ ہے کہ ہر سمت سے اور ہر پہلو سے, یعنی ایسے ہی اٹیک کرتا ہے ہمارے اوپر کہ ہم کہیں سے بھی محفوظ نہیں ہیں. اس لیے اوپر کی جانب یا پاؤں تلے سے گمراہ کرنے کا احتمال اس کے منافی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اب اس کے اوپر ایک کسی سالکہ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ بھئی ہم نے حضرت جی کے بیان میں سنا تھا کہ یہ دو سمتوں کو بھول گیا, اوپر کی سمت اور نیچے کی سمت, انداز بھی حضرت کا ایسا ہی تھا اس بیان کے اندر, ہے نا, یاد ہے کسی کو وہ بیان, پریشانیوں کا حل. ٹھیک ہے, بڑا زبردست بیان ہے, کچھ سنتے رہنا چاہیے بار بار. تو وہ جو مشائخ نے فرمایا نا کہ اوپر کی سمت کو بھول گیا، نیچے کی سمت کو بھول گیا، تو جب کوئی بندہ ہاتھ اٹھا کر کے اپنے رب سے دعا کرتا ہے تو اوپر کی سمت سے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، وہ اوپر کی اس راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ جب بندہ ہاتھ اٹھا کر کے اپنے پروردگار سے دعا مانگتا ہے تو اب اوپر کی سمت میں آ کر کے یہ دعا کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا کہ روک دے اس دعا کو یا اس بندے کو دعا کرنے سے روک دے، نہیں، جس بندے نے دعا کرنے کا ارادہ کر لیا اب یہ اس کو نہیں روک سکتا۔ اسی طریقے سے جب بندہ سجدے میں سر جھکا کر کے، سر ڈال کر کے نیچے کی سمت میں اپنے آپ کو ڈال کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، تو یہ شیطان کچھ نہیں کر سکتا اس وقت، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو وہ ایک ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں مشائخ بات کر رہے ہیں، وہ ایک کہتے ہیں نا شاعرانہ انداز، رائٹ، ایک توجیہ یعنی ایک تاویل اپنی یعنی اشارے لے کر کے بات کرنا، ٹھیک ہے؟ تو وہ ایک الگ انداز سے بات کرنے کا، اور یہاں پر جو حضرت بات کر رہے ہیں یہ ایک الگ انداز سے بات کر رہے ہیں، تو دونوں باتیں ایک دوسرے کو کانٹرڈکٹ نہیں کر رہی کہ مشائخ تو کہہ رہے تھے کہ نہیں اوپر نیچے کو بھول گیا، اور یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں اوپر نیچے بھی اس کے اندر داخل ہے۔ بھائی یہ ایک ڈفرنٹ کانٹیکسٹ میں اسی بات کو بیان کر رہے ہیں، اور وہ ایک دوسرے ڈفرنٹ کانٹیکسٹ میں اسی بات کو بیان کر رہے ہیں، دونوں باتیں بالکل ٹھیک ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال اس طرح حدیث میں جو یہ مذکور ہے کہ شیطان انسان کے بدن میں داخل ہو کر خون کی رگوں کے ذریعے پورے بدن انسان پر تصرف کرتا ہے، یہ بھی اس کے منافی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب اس کی بھی بڑی تفصیل کی جا سکتی ہے کہ خون میں جا کر کے کیسے پھر وہ تصرف کرتا ہے وغیرہ، حالانکہ دوسری طرف ہم نے یہ بھی سنا کہ شیطان جو ہے وہ صرف وسوسے ڈال سکتا ہے، اس سے آگے کچھ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ تصرف کرنا، تصرف کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ پکڑ کر کے کوئی کام کروانا، ٹھیک ہے نا؟ تو تصرف ایک الگ چیز ہوتی ہے اور آئیڈیاز ڈالنا ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ اب یہاں پر بھی کانٹرڈکشن، ٹھیک ہے نا؟ تو بھائی کانٹرڈکشن تو پہلے سے بتا رہے ہیں نا کہ بھائی جب بزرگوں کی رہنمائی میں رہ کر کے علم حاصل کریں گے تو یہ کانٹرڈکشن جو ہے وہ کلیئر ہو جائیں گے، اور اگر ایسے ہی پڑھ پڑھ کر کے جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہر چیز میں کانٹرڈکشن نظر آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کہ ہاں بھائی وہ بیان میں سنا تھا کہ وہ تو خالی آئیڈیا ڈال سکتا ہے گناہ کا، پکڑ کے حق گناہ نہیں کروا سکتا، وہ امام غزالی والی بات یاد نہیں ہے کہ برا دوست جو ہے وہ شیطان سے بھی زیادہ برا، کیونکہ شیطان جو ہے وہ صرف گناہ کا خیال ڈال سکتا ہے اور برا دوست جو ہے وہ ہاتھ پکڑ کر کے آپ کو گناہ کرواتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہاتھ پکڑ کے گناہ کروانا اسی کو تو تصرف کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی چینج کرنا کسی بندے کے اندر، فزیکلی چینج لے کر کے آنا کسی بندے، اس کو تصرف کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر حدیث مبارکہ کوٹ کی ہوئی ہے کہ وہ تو اندر گھس کر کے تصرف کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہے نا کانٹرڈکشن ان دونوں کے درمیان، لیکن یہ بھی ظاہری کانٹرڈکشن ہے۔ اب اس کی بڑی تفصیل ہے، لیکن ابھی ہم آگے چلتے ہیں۔ آیات مذکورہ میں شیطان کو آسمان سے نکل جانے کا حکم دو مرتبہ ذکر کیا گیا ہے، پہلے فخرج انک من الصاغرین، کہ نکل جائے ادھر سے، تو صاغرین یعنی ذلیلوں میں سے ہے، اور دوسرا قال اخرج منہا مذمومم، کہ یہاں سے نکل جا مذموم یعنی پھٹکارا ہوا ہو کر کے۔ تو یہ جو دونوں مقامات ہیں ان میں فرما رہے ہیں کہ ان میں غالباً پہلا کلام ایک تجویز ہے اور دوسرے میں اس کی تنفیذ ہے، ٹھیک ہے نا؟ غالباً یعنی احتمالاً حضرت یہاں پہ اس کی تفسیر فرما رہے ہیں کہ پہلے میں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اعلان فرمایا ہے، اب یہ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کوئی سجیشن دے رہے ہیں، شیطان کو تجویز کر رہے ہیں کہ میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے نکل جائیے، ایسا تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے حکم کا اعلان کر دینا، اور ایک ہوتا ہے اس حکم کو امپلیمنٹ کروانا، بائی فورس امپلیمنٹ کروانا، ٹھیک ہے؟ تو پہلے میں جو ہے نا وہ اس حکم کا اعلان ہے کہ بھائی ایسا ہوگا تیرے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اور دوسرے میں اس کا نفاذ ہے، تنفیذ کا مطلب نفاذ، جیسے کہ پولیس بھیج کر کے نافذ کیا جاتا ہے کسی حکم کو، ٹھیک ہے؟ تو غالباً غالباً کے درجے میں ہی اس کی تفسیر فرمائی ہے ان دونوں باتوں کی، یہ دونوں میں بظاہر فرق نظر آتا ہے۔ خیر، کسی کو کوئی سوال ہے؟ آگے چلیں پھر، تھوڑا ٹائم ہے بھی ہمارے پاس۔ اچھا، تو اسی واقعے کو آگے لے کر کے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وزوجك الجنة، ٹھیک ہے نا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت، کہ اے آدم تو سکونت اختیار کر، سکونت یعنی رہ، انت تو بھی وزوجک اور تیری بیوی بھی، الجنہ جنت کے اندر، فکلا من حیث شئتما، بس تم دونوں کھاؤ، کلا ایک تو ہوتا ہے نا کل، کھاؤ، کلا تم دونوں، ٹھیک، تو تم دونوں کھاؤ، من حیث شئتما، جہاں سے بھی تم دونوں چاہو، ٹھیک ہے، یعنی گو ویئر ایور یو وانٹ، ایٹ واٹ ایور یو وانٹ، لیکن ولا تقربا هذه الشجرة، اس شجر یعنی اس درخت کی قریب مت جانا تم، تقربا تم دونوں اس کے قریب نہ جانا، ٹھیک ہے، ڈیول کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں کیونکہ دونوں سے بات فرما رہے ہیں، میاں سے بھی، میاں سے بھی اور بیگم سے بھی، ٹھیک ہے، شوہر سے بھی اور بیوی سے بھی، دونوں سے بات فرما رہے ہیں. تو یہ جو احکامات ہیں نا، یہ صرف مردوں کے اوپر لاگو نہیں ہوتے کہ ادھر نہ جانا ادھر نہ جانا، بلکہ عورتوں کے اوپر بھی احکامات لاگو ہوتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو اس معاملے میں، یعنی جیسے کہ احکامات کے معاملے میں برابر بنایا ہے، بے شک سیم نہیں بنایا ہر معاملے میں، ٹھیک ہے نا، لیکن برابر، ادھر کچھ ہیں تو ادھر کچھ اور ہیں، ٹھیک ہے نا، ادھر کچھ نہیں ہے تو ادھر بھی کچھ اور نہیں ہے، سیم نہیں ہے لیکن برابر ہے، کوانٹیٹی وائز برابر ہے، ٹھیک ہے، بظاہر شکلن ڈیفرنٹ ہے کہ مرد کو ہر حال میں نماز پڑھنی ہے، عورت کو حیض میں اور نفاس میں نماز نہیں پڑھنی ہے نا، تو بظاہر تو فرق ہے نا دونوں حکموں کے اندر، ادھر نماز کا مختلف حکم ہے، ادھر نماز کا مختلف حکم ہے، نماز کا طریقہ اس کو جو ہے وہ چوڑے ہو کر کے نماز پڑھنی ہے، اس کو جو ہے وہ سمٹ کر کے نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اگر آپ نیٹ ریزلٹ نکالیں نا، تو یہ نہیں ہے کہ مردوں پہ زیادہ حکم ہے عورتوں پہ کم حکم ہے، نہیں، نیٹ ریزلٹ دونوں کا برابر نکلے گا، ان پر بھی حکم ہے، ان پر کسی اور شکل میں حکم ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس وجہ سے نا یہ ایک جو شیطان اور شیطانوں کی پھیلائی ہوئی جو ڈسپشنز ہیں، بہت ساری ڈسپشنز ہیں جو کہ شیاطین نے پھیلائی ہوئی ہیں، چاہے وہ انسانی شیاطین ہو یا جنی شیاطین ہو، ان میں سے ایک ڈسپشن یہ بھی ہے کہ جی مردوں کو تو بڑی آزادی ہے جی، مرد تو سارے کام کر سکتے ہیں جی، اور عورتوں کے اوپر پابندیاں ہیں، عورتیں نہیں کر سکتی، یہ نہیں کر سکتی، وہ نہیں کر سکتی، وہ نہیں کر سکتی، یہ نہیں کر سکتی، ہے نا، تو یہ ڈسپشن ہے اللہ، یہ شیطان کی دھوکہ ہے شیطان کا کہ ان کو آزادی ہے اور ان کو آزادی نہیں ہے، ان کو پابندی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بالکل بھی ایسا نہیں ہے، جھوٹ ہے یہ، پکا جھوٹ ہے یہ، مردوں کو کوئی آزادی نہیں ہے، مردوں پہ بھی پابندی ہیں، اب اگر وہ ان پابندیوں کو فالو نہ کریں بلکہ آزاد رہنے کی کوشش کریں تو مار اور پھٹکار بھی تو ان پہ پڑتی ہے نا، یہ تو نہیں ہے کہ جی وہ آزاد پھر رہے ہیں اور ادھر بھی جا رہے ہیں ادھر بھی جا رہے ہیں، یہ بھی کھیل رہے ہیں وہ بھی کود رہے ہیں، تو اس وجہ سے یعنی بڑے مزے کی زندگی گزار، نہیں، مزے کی کوئی زندگی نہیں گزار رہے، پھٹکار یافتہ ہیں، لعنت یافتہ ہیں وہ سارے کے سارے، ٹھیک ہے نا، تو یہ ڈسپشنز آف دا شیطان کہ اگر لسٹ بنائی جائے نا، تو اس لسٹ کے اندر یہ بھی ایک شامل ہے کہ مرد مین کین ڈو ایوری تھنگ اینڈ ویمن کین ناٹ ڈو ایوری تھنگ، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس بات کو یاد رکھیں. تو بہرحال یہاں پہ بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیے نا کہ ادھر مت جاؤ ادھر یہ مت کرو اور وہ سارے کے سارے کام کرو، تو دونوں کو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں، مرد کو بھی اور عورت کو بھی، ولا تقربا هذه الشجرة، یعنی کہ بیگم صاحبہ کو اجازت ہے کہ یہاں وہ جا سکتی ہیں اور مرد کو اجازت نہیں ہے، یا مرد کو اجازت ہے اور بیگم کو اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اگر تم جاؤ گے نا تو پھر کیا ہوگا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، دونوں کے دونوں ظالمین ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے. ویسے ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، تفسیر میں پڑھا نہیں ہے یہ کہ تَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، دونوں کے دونوں ظالمین میں سے ہو جاؤ گے، تو مطلب یہ کہ دونوں جاؤ گے تو دونوں ظالمین میں سے ہو جاؤ گے، اور اگر ایک جائے گا تو وہ ایک اکیلا ظالمین میں سے ہوگا، پتہ نہیں، یا تو ایک جائے گا تو دوسرا بھی اس کی وجہ سے ظالمین میں سے ہو جائے گا، اس نے روکا کیوں نہیں بھائی، بیوی کو شوہر کو روکنا چاہیے نا کہ آپ یہ کیا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا شوہر اگر بیوی جا رہی ہے تو شوہر کو بیوی کو روکنا چاہیے کہ بھائی آپ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کیوں کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو بہرحال جو بھی مطلب ہے، لیکن یہ کہ تم دونوں ظالمین میں سے یعنی گناہ گاروں میں سے ہو جاؤ گے. بہرحال فوسوس لهما الشیطان، پھر شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ ڈالا، ٹھیک ہے نا، وہی بہکایا اور آئیڈیاز ڈالنے شروع کیے، باتیں کرنے شروع کریں ان سے. لی یوب دیا لہما، لی لام کئی، تاکہ یوب دیا کھول دے، لہما ان پر، ما اریا انہما، ٹھیک ہے، وہ چیز جو کہ ان سے چھپی ہوئی تھی، ان کی نظر سے پوشیدہ تھی، من سوآتہما، ان کی شرمگاہوں سے، یعنی ان کو بے پردہ کر دے. شیطان جو تھا نا، یہ یعنی اس کا فرسٹ گول کیا تھا، الٹیمیٹ گول تو تھا ان کو یہاں سے نکلواؤ، ٹھیک ہے نا، ان کو اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ہے نا وہ یعنی انسلٹ کرواؤ، ان کی جنت سے نکلواؤ، ان کو نقصان پہنچاؤ ان کو، لیکن یہ اس کا الٹیمیٹ گول تھا. لیکن الٹیمیٹ گول تک پہنچنے سے پہلے ہوتا ہے نا، شارٹ ٹرم گولز ہوتے ہیں، آپ اپنے مائل سٹونز سیٹ کرتے ہیں کہ میں پہلے یہ والا کام کروں گا، پھر یہ والے کام کروں گی، پھر یہ والا کام کروں گی، یہ والا کام کروں گی، یہ کرتے کرتے بالآخر مجھے اپنا جو مقصود اصلی ہے یا جو اعلیٰ مقصود ہے وہ حاصل ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے نا اس نے بھی جو ہے نا شارٹ ٹرم گول یہ بنایا ہوا تھا کہ پہلے تو نا ان کو یعنی فزیکلی ایکسپوز کرو، ٹھیک ہے، تو ایسے ان کو شرمندہ کرو. وقالا ما نہاکما، تو اس نے کہا کہ ما نہاکما ربکما، کہ تم کو نہیں روکا ہے تمہارے رب نے، ان ہاذہ شجرتی، اس والے درخت سے، الا سوائے اس کے کہ ان تکونا ملکینی، سوائے اس کے کہ تم جو ہے نا وہ یعنی وجہ خالی روکنے کی یہ ہے کہ تم کہیں ملک نہ بن جاؤ، دونوں کے دونوں فرشتے نہ بن جاؤ، ملک فرشتوں کو کہتے ہیں، تو تم دونوں کے دونوں ملکین، دو فرشتے نہ بن جاؤ. او تکونا من الخالدین، یا یہ کہ تم دونوں کے دونوں ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہنے والے نہ بن جاؤ. یعنی جھوٹ کیسا بولتا ہے کہ یہ جو درخت ہے نا، یہ درخت تو اصل میں تمہیں فرشتہ بنا دے گا اگر تم اس کو کھا لو گے، اور یا یہ کہ ہمیشہ تمہارے رہنے کی پھر انتظام ہو جائے گا اگر تم اس درخت کو کھا لو گے، ٹھیک ہے. تو گناہ کو جو ہے نا وہ فائدہ مند بنا کر کے پیش کیا کہ تمہیں تو درخت کو کھانے سے فائدہ ہونا ہے، ٹھیک ہے، یہی شیطان کا کام ہوتا ہے، گناہ کو فائدہ مند بنا کے پیش کرتا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد اپنی بات کو یقین دلانے کے لیے وقاسمہما، ان دونوں سے اس نے جو ہے نا وہ قسمیں کھائیں، قاسمہ قسم کھائیں اس نے، ہما ان دونوں کے سامنے، انی لکما لمن الناصحین، بے شک میں تو تم دونوں کے لیے نصیحت کرنے والا ہوں، نصیحت کہتے ہیں خیر خواہی کو، میں تم دونوں کا نفع چاہنے والا ہوں، خیر خواہ ہوں میں تم دونوں کا، ناصح ہوں میں تم دونوں کے لیے، ٹھیک ہے. تو یہ جو شیاطین ہوتے ہیں، یہ شیاطین کی شکل میں نہیں آتے بلکہ ناصح بن کر کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم تو آپ کو امپاور کرنا چاہتے ہیں. خواتین کے سامنے آتے ہیں نا سارے کے سارے ہیں کہ ہم خواتین کو جو ہے نا وہ ویمن امپاورمنٹ ہے نا، ہم خواتین کو عزت اور ان کا مقام دلوائیں گے جو کہ ان مولویوں نے ان سے چھینا ہوا ہے، اس دین نے جو ان خواتین کو پابند سلاسل کر دیا ہے اور مردوں کو آزاد کر دیا ہے، تو ہم خواتین کو بھی آزاد کریں گے. وہ بیل اور بھینس والی کہانی یاد ہے، پہلے کبھی کسی کلاس کے اندر بیل اور بھینس والی کلاس میں، سوری بیل اور بھینس والی کہانی اس عاجز نے آپ کے سامنے رکھی بھی تھی، پھر کسی نے وہ واٹس ایپ کے اوپر بھیج دی تو پھر دوبارہ سے یاد آ گئی ہے. وہ اس نے کیا تھی، وہ کلاس کا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے وہ بڑی زبردست ناصحین والی کہانی ہے نا، شیاطین کس طرح سے ناصح بن کر آتے ہیں. تو کہانی کچھ اس طرح سے تھی کہ ایک کسان صاحب جو ہے نا وہ اپنے کھیت میں ہل چلا رہے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ ہل چلانے کے لیے انہوں نے ہل میں کس کو جوتا ہوا تھا، بھینس کو جوتا ہوا تھا، ٹھیک ہے، بھینس. اب بھینس جو ہے نا، جن کو تھوڑا اندازہ ہے کھیتوں میں ہل کیسے چلایا جاتا ہے، بھینس ہل نہیں چلاتی. بھینس کیا کرتی ہے، بھینس تو گھر میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بھینس نے گھر کا کام کرنا ہوتا ہے، دودھ اور بچے, صحیح ہے؟ تو یہاں پر جو ہے وہ بھینس ہل چلا رہی ہے اور کسان صاحب جو ہے پیچھے اس کو ڈنڈے مار مار کر کے ہل چلا رہے ہیں, ٹھیک ہے؟ تو ایک آدمی نے جب کسان کو دیکھا نا کہ تو کہنے لگا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم, یہ تم نے بھینس کو کیوں ہل کے اندر جوتا ہوا ہے, اور تمہارے گھر میں تو وہ بیل صاحب جو ہے نا بیل, وہ تو گھر میں بیٹھا ہوا ہے آرام سے. بھائی کھیت میں ہل چلانے کے لیے بیل کو استعمال کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے؟ تو کسان نے کہا کہ بھائی وہ بات یہ ہے کہ یہ جو بھینس ہے نا میں اس کو ابھی نیا نیا نا شہر سے خرید کر کے لایا ہوں, ٹھیک ہے نا؟ تو اب شہر والوں نے نا اس کو وہاں سے جو ہے نا وہ ناسحین کی طریقے سے سمجھا کے بھیجا ہوا تھا کہ تم جا رہی ہو گاؤں میں, گاؤں میں ہوتے ہیں بیکورڈ لوگ, ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر نا خواتین کو حقوق نہیں ملتے گاؤں کے اندر, تو تم جو گاؤں میں جا رہی ہو نا تو تم جاتے کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ اپنے حقوق مانگنا شروع کر دینا, ٹھیک ہے نا؟ کہ مجھے جو ہے نا وہ اکوالٹی چاہیے بیل کے ساتھ, ٹھیک ہے نا؟ آئی وانٹ اکوالٹی, آئی وانٹ ٹو بی ایمپاورڈ, صحیح ہے؟ تو تم اکوالٹی کی ڈیمانڈ کر دینا کہ آپ میرے ساتھ جو ہے نا وہ امتیازی سلوک نہ رکھیں کہ مجھے تو گھر میں رکھیں گے اور بیل صاحب جو ہے وہ روزانہ باہر نکلیں گے, ہے نا, سڑکوں پہ جائیں گے اور کام کریں گے, ٹھیک ہے؟ تو بھینس صاحبہ جو ہے وہ چونکہ شہر سے آئی ہوئی تھیں, یہ ساری باتیں ناسحین کی باتیں سن کر کے, ہے نا, یہ ناسحین کا جو لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے, تو اس وجہ سے آتے ہی انہوں نے ڈیمانڈ رکھ دی کہ مجھے تو ایکول ٹریٹمنٹ چاہیے, ٹھیک ہے؟ تو کسان نے بھینس سے کہا کہ اچھا تمہیں ایکول ٹریٹمنٹ چاہیے, تو بھائی وہ جو بھینس جو ہے وہ جو بیل ہے نا بیل, تو بیل جو ہے وہ تو کھیت میں ہل چلاتا ہے, ٹھیک ہے؟ تو کیا تم بھی ہل چلاؤ گی؟ تو بھینس نے کہا ہاں بالکل, میں بھی سب کچھ کر سکتی ہوں, میں بھی ہل چلا سکتی ہوں, ٹھیک ہے؟ تو چونکہ اس نے کہا تھا کہ بھائی یہ بھی ہل چلا سکتی ہے, یہ بھی سب کچھ کر سکتی ہے, تو اس وجہ سے ہل چلانے میں تو میں نے پھر ایک ہی کو استعمال کرنا تھا نا, تو اس وجہ سے میں نے اس کو ہل میں جوتا ہوا ہے, ٹھیک ہے؟ اور بیل صاحب جو ہے نا وہ آرام سے گھر میں آرام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے؟ اور یہ بڑی خوش خوش جو ہے نا وہ کھیت کے اندر آ کے کام کر رہی ہے. اب اس کے بعد جب یہ واپس گھر جائے گی نا رات کے وقت, تو اب رات کو جا کر کے پھر اس کا دودھ بھی میں نے دھونا ہے, ٹھیک ہے نا, اور پھر اس نے بچوں کا بھی خیال کرنا ہے, ٹھیک ہے؟ تو اب یہ جو بھینس صاحب ہیں نا یہ سمجھ رہی ہیں کہ یہ بہت امپاورڈ ہو گئی ہیں, یہ لبریٹ ہو گئی ہیں, ان کو فریڈم مل گئی ہے, یہ بڑی ہو گئی ہیں, عقل مند ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے نا؟ لیکن ہو کیا رہا ہے ان کے ساتھ کہ اصل میں ان کا کام جو ہے وہ ڈبل ہو گیا ہے, اور جو بیل صاحب ہیں شیطان ہیں وہ جو ہے نا وہ مزے سے گھر کے اندر آرام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے؟ تو شروع میں یہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کہ یعنی مسلمان ملکوں میں نا پھر, بلکہ مسلمان ملکوں میں تو ابھی انہوں نے یہ صلاح کی حرکتیں شروع کری ہیں نا, کافروں کے ملکوں میں یہ حرکت پہلے سے کر چکے ہیں, ورنہ کافروں کے ملکوں میں بھی پہلے یہی ہوتا تھا کہ مرد کام کرتے تھے, عورتیں گھر سنبھالتی تھیں, ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے کافروں کو پہلے برا کیا, شیطان نے اور شیطان کے چیلوں نے, اور کافروں میں پہلے انہوں نے انڈسٹریلائزیشن کے ذریعے سے عورتوں کو گھر سے باہر نکالا, ورنہ کافروں کے گھروں میں ایسا نہیں ہوتا تھا پہلے کہ عورتیں باہر ہوتی تھیں, نہیں وہ گھر میں ہوتی تھیں, انڈسٹریلائزیشن اور پھر اس کے بعد میڈیا کے ذریعے سے انہوں نے ان کو اسی طریقے سے بھینس صاحبہ کی طریقے سے دھوکے میں ڈال کر کے باہر نکالا, چلو بھی تم بھی کام کرو, ٹھیک ہے نا؟ پھر وہ آہستہ آہستہ پھر مسلمان ملکوں میں آئے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ حرمین والے ملک کے اندر بھی پھر آ کر کے ساری جو ہے وہ آپ صبح کبھی واکنگ کر رہے ہو آپ کو نظر آئیں گی, ماشاء اللہ, اللہ خیر کرے, اللہ رحم کرے, ٹھیک ہے؟ اتنی عورتیں جو ہیں وہ جاب پہ جا رہی ہیں, ساری کی ساری جاب پہ جا رہی ہیں, صبح صبح 6 بجے 7 بجے 8 بجے ساری عورتیں جاب پہ جا رہی ہیں, بھائی واہ واہ واہ, کیا لبریشن ہے جی, کیا آزادی ہے جی, کیا امپاورمنٹ ہے جی, فیمینزم, ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد جو ہے وہ شروع میں تو یہ ہوتا ہے کہ جی بچے بھی عورت دیکھ رہی ہوتی ہے, لیکن پھر آخر میں کیا ہوتا ہے کہ بچے ہی ختم ہو جاتے ہیں, پھر اس کے بعد گھر ہی ختم ہو جاتا ہے, جیسے کہ امریکہ کے اندر, یورپ کے اندر, ہے نا, بچوں کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا, ٹھیک ہے نا؟ اب انہوں نے کہا شروع میں تو بھائی نا ہاں میں دونوں کام کروں گی, میں کر سکتی ہوں, آئی کین ڈو ایوری تھنگ, ٹھیک ہے نا, تو دونوں کام کرتی تھی, لیکن بالآخر وہ دونوں کام کر تو نہیں سکتی, اور شیطان جو ہے وہ پش کیے چلا جا رہا ہے, باہر رہو باہر رہو باہر رہو, تو بالآخر کیا ہوا, ایک کام کرو, صرف باہر کا کام کرو, گھر کو ہی ختم کر دو, تم گھر کا سسٹم ہی ختم کر دو, شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب تمہیں, بچے پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں, ٹھیک ہے نا؟ تو وہ تو آخر میں جا کر کے ہوتا ہے, جیسا کہ یورپ میں اور امریکہ میں ہو چکا ہے, ٹھیک ہے؟ لیکن ابھی جو مسلمان ملکوں کا معاملہ ہے نا وہ ابھی آدھے راستے میں ہے, دے آر آن دیئر وے ٹو دیٹ. عجیب, جی ہاں, عورت کو جو اللہ تعالیٰ نے کام لگایا نا وہ کریں. ٹھیک ہے, مجبوری کی سچویشن تو ایکسیپشن ہوتی ہے نا, ایکسیپشن کو آپ نے رول بنا لیا, زندگی ہی مجبوری کی حالت میں گزر رہی ہے. کیا مطلب ہے بھائی, مجبوری ہوگی تو آپ کام کریں نا, نہیں ایسے ہی بس لگے ہوئے ہیں کام بدھی شانہ بشانہ کام کرنے کے, تو وہ بھینس والی بیوقوفی مت کریں نا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کے نظام سے ٹکرانے کی غلطی جو ہے نا وہ انسان کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اس کو سکون نہیں مل سکتا, نہ دنیا میں ملے گا نہ آخرت میں ملے گا. اللہ تعالیٰ بات کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.